پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آج بھی پروگرام کا آغاز کریں گے امریکہ کی سیاست سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلیڈلفیا میں امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن جاری ہے، آج اس کا آخری دن ہے۔ آج پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن ایکسیپٹنس تقریر کریں گی اور نامزدگی کو قبول کریں گی۔ گزشتہ رات صدر باراک اوباما نے تقریر کی اور انہوں نے خطاب کیا۔ پہلے اپنے خطاب میں انہوں نے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے ہلری کلنٹن کی تعریف کی اور لوگوں سے اپیل کی کہ ان کو منتخب کیا جائے۔ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سنواتے ہیں ہمارے ساتھی اسد حسن کی آواز میں۔
صدر اوباما ہلری کلنٹن کی حمایت میں تقریر کے لیے اسٹیج پر آئے، جو کبھی ان کی سیاسی حریف تھیں، لیکن پھر وہ صدر باراک اوباما کی وائٹ ہاؤس میں کامیابی کے لیے دعاگو رہیں۔ صدر اوباما نے اپنی تقریر میں پہلے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ صدر اوباما کے بقول وہ نفرت بیچ رہی ہیں، وہ خوف کی پیشکش کر رہی ہیں، وہ اس دعوے پر ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو زیادہ ڈرا دیں گے تو انہیں انتخابات میں کامیابی کے لیے وافر ووٹ مل جائیں گے، مگر دوسری بازی یہ ہے کہ وہ ہار جائیں گے، اور ان کے ہارنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ امریکہ کے عوام کو بہت چھوٹی چیز بیچ رہی ہیں۔ ہلری کلنٹن کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے کہا کہ صدر بننے کے لیے اور ملک کو یکجا کرنے کے لیے ان سے بہتر تیاری کبھی کسی صدر کی نہیں رہی۔
This year in this election I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال ان انتخابات میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ شامل ہو جائیے، خوف اور ڈر کو مسترد کرنے میں اور اس چیز کو اجاگر کرنے میں جو ہمارے اندر بہترین ہو، اور ہلری کلنٹن کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی آئندہ صدر منتخب کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم دنیا کی عظیم قوم رہنے پر یقین رکھتے ہیں۔
یہ تھے صدر باراک اوباما۔ اور ادھر ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے حریف کے خلاف روس سے مدد طلب کی۔
دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بدھ کے روز اپنی صدارتی مہم میں مصروف رہے، جس میں انہوں نے مس کلنٹن کو کروکڈ ہلری کہہ کر مخاطب کیا اور ان پر نئے حملے کیے، لیکن انہوں نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے روس سے کہا کہ وہ ہلری کلنٹن کے اس دور کی ای میلز تلاش کرے جب وہ وزیر خارجہ تھیں۔
روسیا، اف یو لسننگ، آئی ہوپ یو آر ایبل ٹو فائنڈ دی 30,000 ای میلز دیٹ آر مسنگ۔
ڈونلڈ ٹرمپ اے بی سی نیوز ون پر کہہ رہے ہیں کہ روس، اگر تم سن رہے ہو تو سنو، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان 30,000 ای میلز کا پتہ لگاؤ گے جو مل نہیں رہی۔ میرے خیال میں ہمارا میڈیا اس چیز پر آپ کو سراہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ریمارکس پر ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں مقررین کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔
ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب عارف انصار صاحب، پولیٹیکٹ کے سینئر انالسٹ ہیں، اور جناب ایم جے خان صاحب بہت پرانے ریپبلکن پارٹی کے ہیں، اسے تعلق رکھتے ہیں، اور سلمان آفتاب صاحب ہیں جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ سب سے پہلے میں ایم جے خان صاحب سے کہوں گا، خان صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپیل کی ہے روس سے، آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنی پارٹی کو اس سلسلے میں؟
جی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ یہ موقع دینے کا۔ آپ کے سامعین کی خدمت میں آداب
جی۔
یہ جو پالیٹکس میں اس طرح کی چیزیں ہیں، خاص کر جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، یہ ایک اس میں ماکنگ کا حصہ تو ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی رشیا سے باقاعدہ کوئی مدد مانگی ہے الیکشن میں شامل ہونے کے لیے۔ اور وہ ای میل جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہلری کلنٹن صاحبہ کے پرائیویٹ سرور پہ تھیں اور وہ انہوں نے اریز کر دی، اریز ہو گئی اور ڈسٹروائے ہو گئیں، اس کو وہ ایک طرح سے ماکنگ انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ رشیا اگر تمہارے پاس کیا ہے تو وہ تو ہمیں دے دو۔ تو میں، ظاہر ہے پالیٹکس میں ہر ایشو کو لوگ ایک دوسرے کے خلاف جتنا ہو سکتا ہے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بھی یہ استعمال کر رہے ہیں، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ابھی تک کی جو کیمپین ہے اس میں ایک چیز کا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بھی کوئی بھی بات کی ہے، چاہے وہ کتنی ہی آؤٹ آف آرڈنری ہو، ان کے ووٹر جو ہے اس کے اوپر ان کا اثر نہیں ہوتا، اور ان کے مخالفین، چاہے وہ پرائمری کے مخالفین ہوں یا جنرل الیکشن کے، وہ اس بات پہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جو ایسی بات جو کرتے ہیں جو کہ عام طور سے پولیٹیشن نہیں کرتے وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹرز کے اوپر ان باتوں کا کتنا اثر پڑتا ہے.
سلمان آفتاب صاحب, وہ آپ کی جو لیڈر ہیں آج, وہ اب ایکسیپٹ کریں گی اسپیچ میں اپنی نامزدگی کو. آپ مجھے بتائیے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں خاص طور پر ای میلز کے انکشاف کے بعد جو صورتحال بنی ہے, اس ڈیمیج کو پارٹی کتنا ریپیئر کر سکی اور اس کو مزید ریپیئر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے اس نے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور تمام آپ کے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
جی
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے دوست انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مارکنگ کے انداز میں, ہم بھی جانتے ہیں کہ اتنے عرصے سے تقریباً ایک سال سے ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کرتا ہے وہ مارکنگ نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ سیریسلی اس نے رشیا کے ساتھ رجوع کیا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ رشیا نے ای میل ڈی این سی کی ای میلز کو لیک کیا ہے. تو یہ ایک سیریس ایشو ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ رشین گورنمنٹ سے مدد مانگ رہا ہے. تو جہاں تک سوال ہے اس کی ریٹنگز کا, کہ جو وہ کچھ بھی کر لے اس کی ریٹنگز کم نہیں ہوتی, وہ دور گیا جناب. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت پرائمری ہو رہے تھے اس وقت اس کی جو پرسنٹیج تھی وہ جو اس کی اور سیکنڈ پرسن کی 20-30 پوائنٹ کا فرق تھا, اور اب جنرل الیکشن میں جو اس کے ہارڈ کور جو وہ بات صحیح ہے کہ جو ہارڈ کور اس کے فالوورز ہیں وہ تو ہیں, لیکن ان کی پرسنٹیج اتنی زیادہ نہیں ہے. ابھی جو ریسنٹ پول آئے ہیں اس میں 1-2 پوائنٹ کی لیڈ ہے ہلری کو, اور ایک ہفتے پہلے جو پول تھے اس میں 3-4 پوائنٹ کی لیڈ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو جب بھی کنونشن ہوتا ہے تو اس کا فوری امپیکٹ ہوتا ہے. پچھلے آپ 40-50 سال کے کا ریزلٹ دیکھ لیں, اس میں 4-5-6 پوائنٹ کی لیڈ ہوتی ہے.
سلمان صاحب, جو میرا سوال تھا ذرا اس کا تھوڑا سا اسپیسیفکلی اس کا جواب دیجئے کہ جو ای میل کا انکشاف ہوا ہے, لیک ہوا ہے وکی لیک کی جانب سے, اس کے بعد جو پارٹی میں اختلافات پیدا ہوئے, اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے پارٹی کیا اسٹریٹجی اپنا رہی ہے؟
پارٹی کے اختلافات تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ برنی سینڈرز کے جو سپورٹرز تھے وہ اس کو زیادہ ہوا دے رہے تھے, اور ای میل کا جو ایشو ہے اگر وہ کوئی کرمنل ایشو ہوتا تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے, یہ امریکہ ہے, یہاں پہ ایف بی آئی ایکشن لیتی اور ایف بی آئی نے کوئی کرمنل چارجز نہیں کیے. اس کا مطلب کہ کوئی ایشو نہیں ہے, کرمنل ایشو نہیں ہے. جہاں تک مورل اور دوسری چیزیں اس کے لیے ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اور برنی سینڈرز نے سپورٹ کیا ہے, اور اب پارٹی کے اندر کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے انڈیپینڈنٹ ووٹرز کا, ان کو کنوینس کرنا ہے, سوئنگ ووٹرز.
صحیح, بالکل.
اور اس کو کنوینس کر, یہ جو کنونشن ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے سوئنگ ووٹرز کے اوپر بھی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح وائس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ نے کل اسپیچ کی ہے اور ریپبلکنز کو بھی مخاطب کیا ہے, اور جس طرح سے اوباما نے بھی اپنے اسپیچ میں کہا ہے کہ جی اس وقت ضرورت ہے سوئنگ ووٹرز کو اور ریپبلکنز کو, جو انڈیپینڈنٹ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں وہ غور کریں ہلری کلنٹن کے. اور
صحیح, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. جی بہت شکریہ سلمان آفتاب صاحب, ایم جے خان صاحب ہمارے ساتھ, تو عارف انصار صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ ہی عاطف فلیڈیلفیا سے ہمارے ساتھ ہیں. عاطف, یہ بتائیے کہ اس وقت کیا ماحول ہے وہاں پر؟
جی دیکھیے, ابھی تو بہت خاموشی ہے. کل رات بہت پرجوش دکھائی دی تھی, اور چونکہ بہت دیر سے پروسیڈنگ ساری اختتام کو پہنچی تھی, اس لیے صبح سویرے بہت کچھ بڑی چیزیں تو ہو نہیں رہی. اور ویسے بھی کنونشن کی جو میجر ایکٹیویٹیز ہیں وہ شام 4-5 بجے کے قریب شروع ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے. کچھ جو سائڈ میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہیں, وہ روزانہ ہی ہوتی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ٹو نائٹ از اے بگ نائٹ, اور اس کے لیے تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں جب ہلری کلنٹن آ کر اپنی ایکسیپٹنس اسپیچ دیں گی. اور یقیناً یہ بھی ایک تاریخی دن ہوگا, تاریخی موقع ہوگا کہ پہلی مرتبہ ایک بڑی پارٹی نے اپنی نمائندگی ایک خاتون کو دی ہے صدارتی نمائندگی, تو وہ خاتون آج ایکسیپٹنس اسپیچ کریں گی. تو یقیناً آج وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہسٹری ول بی میڈ,
یعنی دوسری مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی تاریخ بنا رہی ہے. 8 سال پہلے اوباما صاحب کو وہ ٹکٹ دے کر انہوں نے ایک تاریخ بنائی تھی, اور 8 سال کے بعد خاتون کو ٹکٹ دے کر انہوں نے تاریخ بنائی. بہت شکریہ عاطف آپ کا.
جی تھینک یو.
عارف انصار صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے ایم جے خان صاحب کو بھی سنا اور سلمان آفتاب صاحب کو بھی سنا، یہ جو اس وقت اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فائر بیک کرے گی یا یہ کہ اٹ ول ورک فار ہم؟
مطلب آپ کا جس طرح کی اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں، اور میرا خیال میں یہ فائر بیک کرے گی ایٹ دس لیول، پریزیڈینشل لیول پہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور خاص طور پہ اب جس اسٹیج پہ ہے پالیٹکس اور کیمپین، خاص طور پہ روس والی جو اسٹیٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے ایک عام امریکن شاید اس کو نہ سمجھ پائے، لیکن جو ایک مڈل یا سوفیسٹیکیٹڈ امریکنز ہیں پڑھے لکھے جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں ان ڈیپتھ، تو ان کے لیے میرا خیال ہے اس کا مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہیں امریکن پالیٹکس میں، بزنس میں یہ شاید چلتی ہیں باتیں، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ بزنس اسٹائل فرق ہے امریکہ میں بھی دنیا میں بھی، کہ ان بٹوین دا لائنز باتیں کرنا، باتیں سچی بھی ہیں جھوٹی بھی ہیں وہ کلیئرلی پتہ نہ چلیں، اب بعد میں بیک اپ کر جانا کہ میرا مطلب تو یہ نہیں تھا، لیکن آپ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا سٹائل میرا خیال بن گیا ہے کہ وہ کنٹروورشل باتیں کر کے اٹینشن گین کرتے ہیں اور پھر ریٹریکٹ کر جاتے ہیں، لیکن اس میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ٹرو پوزیشن ہے کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ جب بعض لوگ کہتے ہیں، اینالسٹ بھی کہتے ہیں کہ اب جب امریکن پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیں گے الیکشن کی طرف، تو یہ باتیں پھر ان کو ہرٹ کر سکتی ہیں کہ اس لیول پہ امریکہ میں بعض ریڈ لائنز ہیں وہ کراس نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب وہ کیمپین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا الیکشن ہے، اور اس میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، امریکہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ عجیب عجیب سی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں یا جو بھی ان کو ان امور پہ ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ریڈ لائنز کراس نہ کریں جو کہ ان کو آگے جا کے ہٹ کر سکتی ہیں۔
عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، میں فائنل کمنٹ آپ سے لوں گا۔ اصغر چودھری صاحب ریپبلکن ہیں ہمارے ساتھ اور ظفر طاہر صاحب ڈیموکریٹ۔ اصغر چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کیمپین چل رہی ہے وہ فیئر کے اوپر چل رہی ہے، انسیکیورٹی کے اوپر چل رہی ہے، کیا یہ ورک کرے گی اس ملک کے اندر، اس ملک میں جہاں ویلیوز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟
جعفری صاحب شکریہ، میرا خیال ہے، اسے پہلے میں پورا تو سن نہیں سکا
جی،
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلے جتنے بھی سیاسی بیانات ٹرمپ صاحب کی طرف سے آئے ہیں
جی،
میرا تو پہلے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا یہ واپس ہو جائیں گے
جی،
ایک تو یہ کہ سمجھ ہمیں، ہم مسلمان خاص کر پاکستانی جو ہے نا
جی،
ہم جذباتی اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے ہم ایک دم اس پہ جو ہے نا وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں، یہ ہوگا نہیں، جو انہوں نے ایک ہی ہے نا سب سے بڑا مسئلہ جو انہوں نے بیان دیا تھا
جی،
کہ وہاں سے وہ یہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اور پریزیڈنٹ یہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ اس طرح کریں
جی،
باقی یہ رہا کہ یہ کیوں ہوگا، وہ ایک سیاسی بیان ہے، اس کو سنا ہے پرسوں، میں نے نہیں سنا، میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا انہوں نے اس میں
مختصر کیجیے گا چودھری صاحب
جی
جی،
تو آواز آ رہی ہے آپ؟
جی آواز آ رہی ہے، لیکن میں نے کہا ذرا مختصر کیجیے گا پلیز۔
تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا، میں تو خیر بھی سچی بات ہے مختصر یہ کہ میں ان کی حمایت میں ہوں
جی،
اور اس کے لیے جو کچھ مجھ سے ہوا اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی
جی،
میں ان کے لیے کروں گا کہ یہ چینج آنی چاہیے، میں چینج کہانی ہوں۔
اچھا ظفر طاہر صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ جو سوال میں نے چودھری صاحب سے بھی کیا تھا، میں آپ سے بھی وہی کروں گا کہ دونوں جانب سے ایک اسکیئر ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے، ریپبلکن پارٹی والے کہتے ہیں کہ اگر ہلری کلنٹن جیت گئیں تو برا ہوگا ملک کے لیے، یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیت گئے تو ملک کے لیے، اکانومی کے لیے، فورن افیئرس کے لیے برا ہوگا، آپ یہ اسکیئر اور انسیکیورٹی کے اوپر اور فیئر کے اوپر کیسے کیمپین چلا سکتے ہیں؟
جی السلام علیکم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستانی امریکنز کو موقع دیتے ہیں، اور مجھے بھی کئی بار موقع دیا آپ نے
جی،
میں اس وقت فلیڈلفیا میں کنونشن سینٹر میں داخل ہی ہو رہا ہوں
جی،
دیکھیے ایک ہوتا ہے فیئر اور ایک ہوتا ہے مقابلہ، دونوں پارٹیز ہر الیکشن میں کوشش کرتی ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز ہر الیکشن میں کوشش کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ بات کہیں کہ جی اگر دوسری پارٹی آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، اکانومی خراب ہو جائے گی، یہ چیزیں نارمل ہیں اور یہ چیزیں ہوتی بھی آئی ہیں، جو چیز آج تک نہیں ہوئی وہ ہے فیئر، وہ ہے ڈر اور خوف
جی،
وہ لوگوں کو اس مقام پہ لے جانا جہاں پہ لوگ یہ فیل کرتے ہوں کہ شاید ان کی زندگی کو، ان کی جان کو، ان کے بزنس کو، ان کی فیملیز کو خطرہ ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ کبھی بھی امریکی سیاست کا حصہ نہیں تھا، یہ نارمل نہیں ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ اس چیز کو امریکی عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور یہ کہنا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بس وہ صرف کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ ایسا کریں گے نہیں، یہ بہت ہی ارریسپانسبل میرے خیال سے اسٹینڈ ہے بہت سارے ریپبلکنس کا. انسان کو وہی کہنا چاہیے جو وہ کرے، اور انسان کو وہ کرنا چاہیے جو وہ کہے. تو امریکی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انکوالیفائیڈ، انڈیزرونگ ایسا کینڈیڈیٹ نہیں آیا جس کی قابلیت، جس کا تجربہ، جس کی سوچ، جس کی جو بصارت ہے وہ اتنی کم ہو، اور جس نے خوف اور ڈر کو اپنے پلیٹ فارم کا حصہ بنایا ہو. جو آدمی صرف اور صرف امریکہ میں اس سینٹنس سے پہچانا جاتا ہو کہ یو آر فائرڈ. دیکھیے جب آپ کسی کو فائر کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یو آر نیور پراؤڈ آف اٹ.
ظفر طاہر صاحب جی،
یہ تو بڑا کلیئر کٹ چوائس ہے میں سمجھتا ہوں.
بہت شکریہ جناب اصغر چودھری صاحب، ظفر طاہر صاحب، عارف انصار صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے دو ریپبلکنس کو سنا، دو ڈیموکریٹس کو سنا، آج ہم جس صورت حال میں دو چار ہیں، آپ نے بہت ساری الیکشن کیمپینس دیکھی ہیں اس ملک میں صدارتی انتخاب کے لیے، کیا اس بار کچھ صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے ماضی کی کیمپینس کے مقابلے میں؟
نہیں بالکل ہے، انپریسیڈنٹڈ کا ورڈ بات ہو رہا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیمپین میں پرسنلائزڈ ہے، بہت پرسنلائز کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کی فیملیز کے خلاف ان کو موک کیا جا رہا ہے. اچھا باہر کے ملکوں سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ کے معاملات میں دخل اندازی کریں، مطلب وہ ایک لمٹ جو ہے وہ کراس ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ امریکہ میرا خیال ایک بہت اہم فیز سے گزر رہا ہے. گلوب میں بڑی چینج ہو رہی ہے، امریکہ اپنے اندر بڑی چینج سے گزر رہا ہے، اور دو راستے ہیں کہ ایک طرف تو اب امریکہ جو بن چکا ہے اس سے آگے جائے، یا ریٹریکٹ کر کے جو امریکہ کبھی تھا اس طرف جانا چاہتے ہیں. مطلب ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ پاسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ پاسٹ میں امریکہ بہت گریٹ تھا، یا امریکہ آگے جا کے ابھی مزید گریٹنس کی طرف جائے گا. اور اس میں میرا خیال ہے تضاد ہے، اس میں دونوں پارٹیز جو ہیں ان میں ڈفرنس ہے. ریپبلکن پارٹی جو ہے بہت عرصے سے پاور سے باہر ہے، ٹھیک ہے سینٹ اور ہاؤس میں تو ان کی رہی ہے میجورٹی، لیکن صدارتی لیول پہ وہ آگے نہیں آ سک رہے. ان کے بہت ساری پوزیشنز جو ہیں وہ آبسولیٹ ہو رہی ہیں، اس حد تک ایکسٹریم یا ایک اسپیکٹرم میں اس طرف چلی گئی ہیں کہ میرے خیال میں کہ اب اس کی وجہ سے بھی جو ٹرمپ کی صاحب کی سلیکشن ہے، اور جو جس قسم کے وہ ویو پوائنٹس پیش کر رہے ہیں اور ریپبلکن سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ریپبلکن پارٹی میں ایک فرسٹریشن ہے کہ وہ ایک سائڈ لائن سا ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ان کو سپورٹ امریکہ میں حاصل ہے. چیلنجز اپنی جگہ ہیں کہ ایکسٹریمزم کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے گا، گلوبلائزیشن کے جو پازیٹیو نیگیٹو افیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، گلوبل ایشوز کلائمیٹ چینج ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا. اور امریکہ اس چیز سے اب گزر رہا ہے کہ وہ ان جو گلوبل چینج ہے اور امریکہ میں جو چینج ہے اس چیز سے کس طرح اڈاپٹ کرے گا. لیکن یہ جو پرسنلائزیشن ہے، موکنگ ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے ایک دوسرے کی فیملیز کو جا کے ہٹ کرنا، یہ تو کبھی بھی معیار نہیں تھا امریکہ کا. اور اسی وجہ سے امریکہ کی سیاست کو دنیا میں ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. اور سامعین، اب ہم ایک بریک لیں گے، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر داخلہ سارک کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آئندہ ہفتے، لیکن پہلے ایک بریک.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ویلکم بیک. بھارت کے وزیر داخلہ ایسے آئندہ ہفتے اسلام آباد جا رہے ہیں جبکہ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ سارک کے دو روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان سے کسی دو طرفہ ملاقات کا کوئی پروگرام سامنے نہیں آیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں, لاہور اسکول آف اکنامکس ان کا تعلق ہے, اور بھارت سے ہمارے ساتھ جناب پرتاپ سومونشی صاحب ہیں, ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہیں. پرتاپ سومونشی صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گا, یہ فرمائیے کہ کیسے وقت میں جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ دورہ جو ہے ان کا, ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا دورہ نہیں ہے بلکہ سارک کی کانفرنس میں شرکت کا دورہ ہے, لیکن خود بھارت میں اس کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیے, اس کو کسی بہت بڑی امید کے طور پہ دیکھا جائے گی. یہ کوئی, جیسا آپ نے کہا, یہ سارک میں جا رہے ہیں, تو یہ کوئی انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ سدھارنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو وہ اپنا ایک فیس دکھانا چاہیں گے اور بتائیں گے کہ صاحب دیکھیے, ہم گئے تو ہم نے جا کے ہم نے وہ بھی پھر بھی ایک بات کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کل ایک انہوں نے کشمیر میں پکڑا, اور ٹیررسٹ جو اپنے کو لاہور کا بتاتا ہے, تو اس کے سارے انہوں نے کاغذ واغذ لیے, آج اس کا کنفیشن وغیرہ لیا. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پہلی بار منسٹر ہوم جا کے پاکستان میں دیں گے, تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ایک وہ بحیثیت ہوم منسٹر بھی اس کو استعمال کریں گے, اور بحیثیت بی جے پی کے بڑے لیڈر وہ اس کو دیں گے کہ صاحب دیکھیے ہم نے اس کو جا کے اور وہاں پہ
پریزنٹ کیا ہے. جی
جی,
پروفیسر سجاد نصیر صاحب, آپ کا کیا کمنٹ ہے اس بارے میں؟ وہ آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی پرتاپ سومونشی صاحب نے کہا کہ وہ ایک پکڑے گئے دہشت گرد کو, جس کو کہیں سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے آیا تھا, اس کے کاغذات یا اس کی کچھ حقائق یا فیکٹس پیش کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہاؤ اٹ پلے آؤٹ؟
میرا خیال میں یہ ایک بڑی اچمبے کی بات ہے کہ کشمیر کی وادی میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے, اور 60 کے قریب لوگ جو ہے شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں, اور 17-18 دن سے کرفیو نافذ ہے, تو ایسی صورتحال میں ایک بندے کا پکڑے جانا, یا تو کوئی نیٹ ورک وہاں ہو تو بات کچھ ہے سمجھ بھی آ جائے, لیکن ایک بندے کا پکڑنا اور ادھر سے یادیو کا پکڑے جانا, اور اس کا حکومت پاکستان جو ہے ابھی تک اس کو ایشو کو فارملی ٹیک اپ نہیں کیا ہے ہندوستان کی حکومت سے, تو میرا خیال میں یہ زیادہ پولیٹکنگ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان, اور ہندوستان یہ باور نہیں کرا سکتا کہ ایک ٹیررسٹ وہاں پکڑا گیا ہے, تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ ساری شرارت کشمیر میں کرا رہا ہے. تو ہندوستان کا جو پاکستان کے ساتھ رویہ پچھلے 2 یا 3 سال سے رہا ہے, اور مودی گورنمنٹ کی جو اگریسو پالیسیز ہیں, اور 1.5 سال تک تقریباً کراس بارڈر وائلیشنز جو ہندوستان کرتا چلا آیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو وہ بیانات دیتا آیا ہے, تو اس سے یہ کہنا کہ پاکستان اس کے مقابلے میں بڑا دھیما اور بڑا کنسیلیٹری رویہ جو ہے وہ رکھا ہے, اور پاکستان نے کوئی اگریسو ریٹیلیشن جو ہے وہ نہیں کی ہے, نہ سفارتی محاذ پہ اور نہ عسکری محاذ پہ.
اچھا,
تو پاکستان جو ہے وہ بڑے دھیرے دھیرے چل رہا ہے, اور پاکستان کا یہ بالکل ارادہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے اندرونی معاملات جو ہیں اس میں مداخلت کر سکے. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, تو دہشت گردی جو ہے تو ہم تو پچھلے 2 سال سے یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن لیے ہوئے ہیں کہ را اور اس کے ایجنٹس جو ہیں بشمول افغانستان کے راستے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے نیریٹو کا یہ ایک حصہ ہے. تو ہندوستان جو ہے وہ اب ڈیفینسو پہ تو ہے, اب وہ اس طرح کا جواز بنا کے یہ ایکسپلین کرنا چاہے کہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے وہ پاکستان, اور یہ تحریک چلے ہوئے آج 20 سال سے زیادہ کا عرصہ شروع ہو گیا ہے, اور فینسنگ ہندوستان نے کر لی ہوئی ہے, انفلٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے, تو ایک لوکل اپرائزنگ جو ہو رہی ہے حکومت سے ہندوستان کے خلاف, اس کو پاکستان پہ اس کا الزام رکھنا میرا نہیں خیال کہ زیادہ صحیح ہے, مناسب جی بات ہے.
اچھا, پرتاپ سومونشی صاحب بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جو سور پوائنٹ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, لیکن یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے سار کی, اس میں جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق وہ ہی ول ریز دا ایشو آف کراس بارڈر ٹیررزم ان دا میٹنگ, تو کیا یہ میٹنگ کا ماحول اس سے خراب نہیں ہوگا؟
देखिए जाहिर तौर पे तल्खियां अभी हैं, सतह पे भी हैं, भीतर भी हैं, तो वो बढ़ेंगी। मतलब अभी फिलहाल के जो माहौल में, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा सिलसिला चलता है कि बीच में आप देखें कई बार ऐसा लगता है जैसे बस अब बहुत पीस आने वाली है, एकदम पोएटिक जस्टिस जैसा कुछ होने वाला है और दोनों मुल्कों में अब ट्रेड शुरू हो जाएगा, फिर अचानक कुछ शुरू होता है। और मैं इसको एक मतलब तकरीबन 25-26 साल से तो मैं बहसियत साफ ही देखता ही आ रहा हूँ। तो इसका क्या आगे असर आएगा, अमल आएगा, कोई भरोसा नहीं। साल भर के बाद भीतर ही फिर कोई सिलसिला बने, फिर बातचीत लगे, फिर ऐसे लगे कि बहुत बेहतर हो रहा है, तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सी कंडीशन है। और वो पॉलिटिक्स, ये टेररिज्म से पॉलिटिक्स गवर्न होती है या पॉलिटिक्स से टेररिज्म गवर्न होता है, दोनों में से कहीं मिलजुल के गवर्न होता है, लेकिन अब ये एक सवाल है। लेकिन आज की तारीख में जो कंडीशन है वो यही है कि ये लोग, चूंकि पूरे देश में इस तरह का एक एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो ये रेज होगा, उसको बढ़ाएंगे, और उधर से भी बयान उसी तरह से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी इस बार ये है कि बात बढ़ाते हैं, फिर आगे देखते हैं।
प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, आप भी समझते हैं कि कोई दोनों जानब से इस वक्त, आपने तो कहा पाकिस्तान का जो टोन है वो बड़ा कंसिलिएटरी है, लेकिन हिंदुस्तान की जानब से बकौल आपके इतना कंसिलिएटरी टोन नहीं है, तो उसका क्या सबब है आखिर?
हेलो
जी।
जी तो गुजारिश ये है कि जहां तक सार्क की फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग है जी। अच्छा, ये तो मीटिंग जो है वो सार्क के अगर फ्रेमवर्क में भी हो, तो सार्क जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो वजह नहीं किया है जिसमें के डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी रेजोल्यूशन जो है, अच्छा उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाया जाए। तो अभी तक तो सार्क जो है वो एक फंक्शनल एंटिटी के तौर पे काम नहीं कर रही है, और जब हालात इस किस्म के हों और दोनों तरफ से एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन हो रही हों और स्टेटेड पोजीशंस जो हैं उसमें किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ना हो, हिंदुस्तान अटूट अंग का नारा ही लगा रहा है और पाकिस्तान कहता है कि खुद इरादियत जो है अच्छा उसको अपनाना चाहिए, तो ऐसी स्टेटेड पोजीशंस जो हैं अच्छा उसमें डायलॉग अगर नहीं होगा तो मामलात जो है वो आसानी की तरफ कैसे जाएंगे। तो इस वक्त तो जो सूरत हाल है, ना फॉरेन मिनिस्टर्स की जो रुक गई थी मीटिंग, ना उसकी रिवाइवल का कोई जिक्र है, ना ट्रैक टू ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी या ट्रैक वन जो है उसका कोई जिक्र है। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ डायलॉग तो मिसट्रस्ट जो है और सस्पिशन जो है अच्छा वो बढ़ेगी, और लगता यही है कि माहौल जो है वो मजीद गर्म होगा।
अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रताप सोमवंशी साहब, क्या आप ये समझते हैं कि वो कुव्वत है जो ये नहीं चाहती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इफाम और तफीम पैदा हो, आपके ख्याल में कामयाब है इस वक्त?
जाहिर तौर पर आप अभी आज के हाल में तो यही है, आप देखिए दोनों तरफ से जैसे होता है कि यहाँ भी गवर्नमेंट अपने लिए लॉजिक्स इनके पास भी होते हैं कि साहब हमने ये कोशिश की, हम ऐसे आए गए, हमने ऐसे दोस्ती के हाथ बढ़ाए, उधर से भी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि जब दोनों लोग दोस्ती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लॉजिक ये है कि साहब कि हमारे यहाँ एयरबेस से हमला होता है, हमारे यहाँ इस तरह से, और ये कोई एक टेररिस्ट का मसला नहीं था, ये एग्जाम्पल में कि कोई एक टेररिस्ट का डॉकेट नहीं दे रहे हैं, वो डॉकेट पूरे प्रोसेस का कि पाकिस्तान जो सबूत मांगता है तो वो कहता है सबूत नाकाफी है, तो इनको फिर कुछ बनाया होगा इन लोगों ने यहाँ से वो सब डॉकेट पूरा, तो वो डॉकेट सौंपने का मसला है। तो कुल मिला के अगर आज की तारीख में देखें तो तल्खियां कहीं से घटने का नाम नहीं ले रही हैं, और हम जैसे लोग जो लोग चाहते हैं कि नहीं दोनों जगह पीस हो और बातचीत हो, क्योंकि हम कर पाए, हमारी नस्लें कर पाए, हमारे जनरेशन कर पाए, अगली जनरेशन करे, और अगर चैन से जीना चाहे, आगे बढ़ना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे सरकारें तो नहीं करें, लेकिन ये निराश करता है हम जैसे लोगों को जो लोग एक उम्मीद बना के रखते हैं कि चीजें कुछ बेहतर होंगी।
बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी साहब, प्रोफेसर साहब हमारे साथ रहिएगा, सज्जाद नसीर साहब। हम चलेंगे अगले मौजू की जानिब। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब। ये बताइए प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं اور جو ترکی نے مطالبہ کیا تھا کہ جو فتح اللہ گولن صاحب ہیں جن پر ترکی کی حکومت نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس ناکام بغاوت کے پیچھے تھے جو صدر اردوغان کے خلاف ہوئی، اور اب اس نے دوسرے ملکوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو اسکول چل رہے ہیں یا ان کے جو بزنسز چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے پاکستان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو ان کی تنظیم کے تحت وہاں پر اسکول چل رہے ہیں یا جو بزنس چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بریفنگ میں آج یہ کہا ہے کہ ترکی پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے، ہم ان کی تشویش کو سمجھتے ہیں اور ہم مختلف آپشنز پر اس سلسلے میں غور کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جینوئن مطالبہ ہے کہ ان اسکولوں کو بند کیا جائے؟ ایک ایسے ملک میں جہاں اسکولوں کی پہلے ہی بہت شارٹیج ہے۔
دیکھیں جی، جہاں تک ان کے 300 کے قریب اسکول ہیں جو کہ فگرز یہاں کے اخباروں میں آئے ہیں،
جی،
اور ظاہر ہے وہ کئی سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ تعلیم جو ہے اچھا وہ دے رہے ہیں، تو اس دوران میں تو کسی قسم کی کوئی ایسی شہادت جو ہے وہ نہیں ملی ہے کہ ان سکولوں میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اچھا اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک فتح اللہ گولان صاحب کا تعلق ہے، ان کی جو نیٹ ورک آف اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اچھا وہاں ان کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ صوفی اسلام جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جب وہ اردوان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھے تو وہ علیحدہ ہو کے امریکہ چلے گئے، لیکن اتنے سالوں کا جو ان کا کام تھا صوفی فلسفہ حیات کے حوالے سے، اچھا وہ تو جاری ہے۔ اب یہ جو فیلڈ اٹیمپٹ ہے ترکی میں جو ہوئی ہے، اچھا اس کا یہ بات ثابت کرنا کہ کیا گولان صاحب جو ہیں وہ اٹیمپٹ کے پیچھے، جی اس اٹیمپٹ کے پیچھے تھے، یہ ابھی تک بعید قیاس ہے، صرف اس پہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، تو حتمی طور پہ تو کوئی بات ایسی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مدرسہ سسٹم جو ہے ایجوکیشن کا وہ کافی پھیلا ہوا ہے، اور پاکستان میں کافی زیادہ تعداد جو ہے غریب طبقے کی جو ہے وہ ان سکولوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے۔
اچھا،
تو پاکستان کی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ یہ ٹیررزم کی بریڈنگ گراؤنڈ ہے، کہ ان کو رجسٹر کیا جائے گا، ان کو مانیٹر کیا جائے گا، تو ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کو ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز لینا چاہیے۔
اچھا پروفیسر جی،
پاکستان حکومت پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک دم سے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی کوئی ایویڈنس ایسی چاہیے کہ یہ جو مدرسے ہیں پاکستان میں 300 کے قریب، کیا وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ سیاسی ہے اور ترک حکومت کے خلاف ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوتا، میرا نہیں خیال کہ حکومت پاکستان کے لیے ممکن ہوگا، چاہے ہم اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ترکی کے ساتھ ہمارے روایتی طور پہ بہت اچھے تعلقات ہیں، خوشگوار تعلقات ہیں، لیکن کوئی ایکشن لینا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا۔
بہت شکریہ پروفیسر سجاد نصیر صاحب، اور سامعین اب ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر محترمہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ ہیں، اور ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد حیدر اشرف صاحب بھی ہوں گے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں پنجاب میں۔ ہم بچوں کے اغوا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک، اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ویلکم بیک. پنجاب میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس سال کے دوران 767 بچے اغوا ہو گئے تھے یا لاپتہ ہو گئے تھے, اور ان میں سے پولیس نے 715 کو بازیاب کر لیا. 52 بچے اب بھی لاپتہ ہیں. یہ بات پولیس نے سپریم کورٹ میں بچوں کے اغوا کے سلسلے میں ایک سوموٹو سماعت کے دوران بتائی. ہمارے ساتھ اس وقت, جیسا کہ میں نے کہا کہ محترمہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ ہیں, بہت مشہور و معروف خاتون ہیں, ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ تو پنجاب کے ڈی جی آپریشنز جناب حیدر اشرف صاحب ہیں. محترمہ, پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ بچے جو اغوا ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ بچوں کی اور عورتوں کی جو صورتحال ہے وہاں کچھ بہت زیادہ مثالی نہیں ہے, لیکن خاص طور پر کوئی پرٹیکولر ریزن ہے کہ جو بچے یا تو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, یہ اغوا کر لیے جاتے ہیں, اور خاندان جو ہیں وہ تڑپتے رہ جاتے ہیں؟
دیکھیں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ عرصے سے یہ وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کی ہمارے یہاں تعلیم و تربیت ہوتی ہے گھر میں, اس میں یہ ہے کہ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ مار پیٹ کے علاوہ جو ہے بچوں کو سدھارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں, اور یہ ایک ہے, ایک روایتی طریقہ ہے, بچوں کی دیکھ بھال کا حصہ ہے. اور اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ استاد بھی ان کو اسی طرح کے جلاد قسم کے ملتے ہیں, تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جب گھر سے فرار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے گھر میں ہی ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے, یا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی جو اگر گھر میں طلاق ہو چکی ہے, والدہ کو گھر سے نکال دیا گیا ہے, دوسری ماں ہے, تیسری ماں ہے, تو پھر بچوں کی اس طرح سے پرورش نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے, اور بچے تنگ آ کے بھاگ جاتے ہیں, اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے. حال میں تو یہ دو تین اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز بھی ہوئے ہیں کہ بچے اغوا ہوئے ہیں, اس کے بعد بہت شور و غل مچا ہے, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بچہ دوسرے شہر سے جب پایا گیا تو پتا چلا کہ وہ گھر میں جو اس کے حالات تھے ان سے تنگ آ کر وہ بچہ بھاگا ہے. لیکن ہر کیس میں نہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گینگز ہیں اور وہ طرح طرح کے ہیں, وہ ہسپتالوں میں بھی ہیں, وہ مختلف جو ہمارے شہروں میں جو جگہ جگہ جہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں بڑی تعداد میں, وہاں سے بھی بچے اٹھا لیے جاتے ہیں, گلی کوچوں سے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں
جی.
اور یہ گینگز جو ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کو بچوں کو مختلف کاموں میں لگا دیے جاتے ہیں, اس میں روڈ گینگز ہیں, اس میں ان کو دوسرے شہر میں ڈومیسٹک سروس میں ڈال دیے جاتے ہیں.
صحیح.
تو یہ مطلب دونوں چیزیں ہیں.
اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ذرا اشرف صاحب سے, حیدر اشرف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ویسے, آپ کی جو پولیس ہے اس کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ 767 بچوں میں سے 715 آپ نے بازیاب کرائے, تو کیا یہ آرگنائزڈ گینگس ہیں جو ان بچوں کو اغوا کرتے ہیں, ہیومن اسمگلنگ میں انوالو ہوتے ہیں, اور کیا آپ کی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ان سے نمٹنے کے لیے؟
جی, تھینک یو ویری مچ. جی, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا پولیس کا موقف, آپ نے ابھی بیان کرنے کا مجھے موقع دیا.
جی,
محترمہ ہاشمی صاحبہ نے جو بات کی ہے میں اس کو ضرور انڈورس کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک بڑا درست اور ایک بڑا سچویشن کے مطابق ایگزیکٹ جو تجزیہ ہے وہ پیش کیا ہے. اس میں کئی فیکٹرز ہیں بچوں کے گم ہونے میں یا اغوا ہونے میں. یہ بچے گم ہو جاتے ہیں یا اغوا ہو جاتے ہیں پیرنٹل ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, فیملی فیوڈز کی وجہ سے, انیمیٹیز کی وجہ سے, اسکول ڈراپ آؤٹس کی وجہ سے, اور ان میں سے بہت سارے بچے واپس بھی آ جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ اغوا کاروں کے ہتھے لگ جاتے ہیں جو ان کو گداکاری کے لیے یوز کر لیتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ بھیک مانگنے والے لوگوں کے پاس جس طرح میں نے بتایا چلے جاتے ہیں. تو کچھ بچے سیکسوئل آفینس کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ لے جاتے ہیں. یہ سارے کیسز جو ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ہم نے اس پہ مکمل تجزیہ جو ہے وہ آج تیار کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو فیکٹر جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیے ہیں
جی
ان ساروں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ آبویسلی ایک کرمینالٹی کا اینگل موجود ہے کہ جب بچہ اغوا ہو تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ریکور کرے. جس طرح بہت سارے کیسز آپ بتا رہے ہیں 700 سے زائد کیسز ہیں جن میں پولیس بچوں کو ریکور کر چکی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے. انٹیگریٹڈ ایفرٹ میں پیرنٹس کا، سوسائٹی کا، ٹیچرس کا، دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ، لیبر، ان سارے ڈپارٹمنٹس کا ایک انٹیگریٹڈ رسپانس جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے.
اچھا میں اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے پنجاب میں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اس کی جو سربراہ ہیں سبا صادق صاحبہ، انہوں نے بھی کچھ اس کی وجوہات بتائی ہیں. میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا سن لیں اختصار کے ساتھ، پھر میں آپ سے سوال کروں گا.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو آف پنجاب میں اس وقت 147 بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی ان نون ہیں، ان کی پیرنٹ ایج ان نون ہے. پولیس کے ساتھ ہماری ڈیٹا شیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے. وہ بچے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جو مدرسوں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچے جو دادا دربار سلام کرنے کے بہانے یا لاری اڈا پہ کسی ناراضگی کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، ان کو گورنمنٹ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق ریسکیو کر رہی ہے.
سلیمہ ہاشمی صاحبہ یہ فرمائیے کہ جو بات سبا صادق صاحبہ کہہ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ اپ ٹو دی مارک کام کر رہا ہے وہاں پر؟
دیکھیں اس میں جو ایک پس منظر ہونا چاہیے، سماجی پس منظر، وہ ہے نہیں. بچوں کے حقوق جو ہیں ان کی اویئرنیس، مطلب افسوس ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بھی وہ ماں باپ کی پراپرٹی ہیں اور ماں باپ ان سے جو ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا چاہیں وہ صحیح ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ جاننا کہ بھی ہر بچے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال میں نفسیات جو ہے بچے کی سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، مطلب پرانے زمانے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے بچے کی پرورش کرنے کو. وہ ایسا میں معلوم ہے کہ ایسا اب ممکن نہیں ہے، دنیا کہیں کہ کہیں نکل لے تو. لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو لوازمات، ان کے پاس جو وسائل ہیں، وہ قطعاً ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتے جو ہمارے ملک میں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ بھئی لوگوں میں اویئرنیس کتنی ہے، پیرنٹنگ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی صرف نفسیاتی ضرورت نہیں اور بھی کیا کیا ضرورتیں ہیں. اور صحیح ہے کہ غربت بھی ایک جڑ ہے ان مسئلوں کا، لیکن وہ واحد جڑ نہیں ہے. یہ ایک ہے کہ بھئی ویسے ہی ہم معاشی طور پہ ہم نہیں سمجھتے کہ بچے جو ہیں ان کی ضرورت کیا ہے، اور بہت جبر ہوتا ہے بچوں کے، بے انتہا جبر.
جی صحیح ہے. اور جیسا کہ خود جی حیدر اشرف صاحب نے بات کی، جو سوشو اکنامک آسپیکٹ ہے اس کا، ہم اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں اپنے یہاں.
اور اب سنیں، مطلب اب کبھی آپ ٹی وی لگائیں اور لوگ جو حضرات جو آ جاتے ہیں اور کس قسم کے وہ وواز کرتے ہیں اور کس قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں ماں باپ کو اور بچوں کو، تو مطلب مجھے تو سوچ سے مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بےچارے بچے جو کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، یہ جو ان مشوروں کے جو لوگ دیتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے آپ سیدھا رکھیں اور کس طرح سے سدھاریں اور کس طرح سے ان کو نیک بنائیں، تو میرے خیال میں بچے تو بدکیں گے ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوگا. سو آئی تھنک کہ پورے سوسائٹل لیول کے اوپر ایک جاہلیت ہے جہاں تک بچوں کے ساتھ جو رویہ ہے، کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے،
ریفارمیشن کی ضرورت ہے.
انفارچونیٹلی جب تک کہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جیسے جو ادارے ہیں وہ تو بالکل، وہ تو اس ایک سیلاب ہے برے حالات، وہ دے کانٹ کوپ ود اٹ، بہت ہی برے حالات.
اچھا حضرت اشرف صاحب، میرے آپ سے دو سوال آتا ہوتا ہے. ایک تو پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک آرگنائز قسم کا سلسلہ ہے یا نظام ہے یا گینگس ہیں جو اسمگلنگ کرنے کے لیے، انسانی اسمگلنگ کے لیے بچوں کے اغوا کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے ویسٹ سسٹم ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے تو وہ پولیس کو کال کر لیتے ہیں، کیا پاکستان میں اس قسم کا کوئی پروویژن ہے کہ بچے پولیس کو کال کر سکیں؟
جی، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ میں اپنے جو پروفیشنل ایکسپیرینس کی بیس پہ بتا رہا ہوں
جی.
جو آج تک کی تاریخ میں میرے پاس نالج ہے، اس میں ہمیں کوئی ایسا پروفیشنل گینگ، کوئی ایسا آرگنائز گینگ نہیں ملا جو شہر میں آپریٹ کر رہا ہو. انڈیویجول جو اغوا کار ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی آرگنائز گینگ جو ہے اس کی انوالومنٹ کے بارے میں کوئی شواہد ابھی تک نہیں اکٹھے کر سکے. نہ ہمارے پاس اس چیز کی کوئی ایویڈینس ہے کہ شہر میں کوئی آرگنائز گینگ آپریٹ کر رہا ہے. اس لیے شہریوں کو خوف زدہ یا ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، جو اسکولس کی آپ بات کر رہے ہیں، بچوں کی رابطے کی، بچوں کے لیے ہاٹ لائن کی، تو ایسی ابھی تک پروویژن ہمارے قوانین میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے سسٹم میں بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تمام مختلف تجاویز کو سنجیدگی سے ان پہ غور کیا جا رہا ہے. جو انٹیگریٹڈ رسپانس کی میں نے بات کی ہے، تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں انکلوڈ کر رہے ہیں، کریں گے، تاکہ بچے جو ہیں اپنے آپ کو مزید سکیئر کر سکیں.
بے انتہا شکریہ محترمہ سلیمہ ہاشمی صاحب آپ کا، جناب بہدر اشرف صاحب آپ کا. اور سامعین، ہم ایک بریک لیں گے، جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے انڈونیشیا میں سزاؤں کے حوالے سے، جن میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ویلکم بیک سامعین، اس اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے انڈونیشیا میں لوگوں کو سزائے موت کے حوالے سے. انڈونیشیا نے ایک پاکستانی سمیت 14 افراد کو منشیات سے متعلق جرائم کے سلسلے میں سزائے موت دینے کے فیصلے کو ترک کرنے کے لیے ان کی اعزہ، حقوق انسانی کے گروپوں اور غیر ملکی حکومتوں کی اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے. ہم گفتگو کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ڈرگ میں انوالو ہوتے ہیں لوگ یا یہ کہ کوئی اور وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ممتاز سفارتکار جناب مشتاق مہر صاحب موجود ہیں. مشتاق مہر صاحب، بتائیے کہ آپ مختلف ملکوں میں سفیر رہے ہیں، آپ نے ان چیزوں سے ڈیل کیا ہے، کیا یہ چیزیں حقائق پر مبنی ہوتی ہیں؟
جی، یہ بڑے سنجیدہ کیس ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو گروپ کی شکل میں پکڑے جاتے ہیں تو اس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے. تو میں دو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو کوشش کی جاتی ہے کہ فارنر جو ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، کیونکہ اس سے ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، امیج خراب ہوتا ہے.
01162815 0988. جی، تو آپ کا جو تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟
اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کیس بہت پرانا ہے، اور اس میں جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ کسی طرح پاس کیا، کیونکہ میں نے بہت سے کیسز ڈیل کیے ہیں جس میں سکھ جو ہے وہ سارے یورپ میں، سارے مڈل ایسٹ میں وہ اس کاروبار میں رہتے ہیں، اور وہ دونوں سائڈ سے رہتے ہیں، وہ لوکل انٹیلیجنس ہوتے ہیں اور سمگلرز کو بھی مدد کرتے ہیں. تو میرے ایسٹ وغیرہ میں، سعودی عربیہ میں خاص طور پہ، تو کمپنشنیٹ گراؤنڈ میں کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، لیکن باقی ملکوں میں ریمیشن مل جاتی ہے اگر کوئی ہیومینٹیرین ریزنز ہوں. اب پاکستان حکومت نے ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کیا ہے، تو گورنمنٹ کو تھوڑی بہت کنسیشن کرنی چاہیے، لیکن چونکہ
آپ نے انٹروڈکشن میں کہا ہمارا کیسے لوگ ہیں تو ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت دشوار ہوگا.
اچھا مشتاق مہر صاحب جی بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے آپ کے پاس سفارتکار کا تجربہ ہے, آپ مختلف ملکوں میں رہے ہیں بحیثیت تو سفیر بحیثیت سفارتکار, تو جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جیسے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانی اس ان لوگوں میں شامل ہے جس کو سزائے موت دی جا رہی ہے اس کے گھر والے اپیلیں کر رہے ہیں, اور حکومت پاکستان اس سلسلے میں میکسیمم کیا کر سکتی ہے؟
پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو چھپا ہے بہت میڈیا سے, اس سے پہلے جب میڈیا الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ ٹی وی بہت ایکٹیو نہیں تھا, تو دوسرے مہینے ہم کوئی نہ کوئی جانکاری ریسیو کرتے تھے, ان کو سزا ملتی تھی اور وہ آتے تھے. بہت سے لوگوں پہ ہم نے کوشش کی انٹرویو کیا تو وہ انہوں نے سزائے موت کو.
مہر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. مہر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں. جی آپ کی لائن بہت خراب ہے, میری پروڈیوسر آپ کو دوبارہ کال کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب عقیل ندیم صاحب جو ہمارے امبیسڈر ہیں پاکستان کے انڈونیشیا میں. بہت شکریہ جناب تشریف لانے کا. یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ 14 افراد کو پھانسی کی سزائیں دی جا رہی ہیں انڈونیشیا میں, ان میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے, اور پاکستان میں اس کے جو اعزہ ہیں وہ حکومت سے اور آپ سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ اس کی جان بچائی جائے, میکسیمم پاکستان اور بحیثیت ایک پاکستانی سفارتکار کے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟
جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا اس سلسلے میں بات کرنے کا. ذوالفقار علی صاحب کا کیس کافی پرانا ہے, یہ تقریباً 2004 میں اریسٹ ہوئے اور پھر 2005 میں جو ہے ان کی یہ ٹرائل ہوا اور ٹرائل میں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. ہمارے خیال میں یہ بڑا ٹرائل پروسیس جو تھا وہ بڑا فلاڈ تھا, اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ججز نے اگنور کی, اور ہم نے اس کو امیڈیٹلی ان کے گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ چیزیں لائیں, اور یہ ہمارے ریگولر بائی لیٹرل ڈسکشن کا ایک ریگولر فیچر رہا ہے. اس حد تک کہ 2007 میں جب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ نے یہاں پہ وزٹ کیا تو وہ انہوں نے انڈونیشین فارمر پریزیڈنٹ یدو یونو کے ساتھ اس پہ باقاعدہ اس ایشو پہ بات ہوئی, اور اس کی میٹنگ میں پھر یہ ایگری ہوا کہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس منسٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی. تو یہ کمیٹی اس نے اپنی رپورٹ بنائی انکوائری کمیٹی نے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق اور ہماری ہمیں جو اس وقت جو لا اینڈ ہیومن رائٹس کے منسٹر تھے اکبر پیٹریالس, انہوں نے ہمارے سفیر کو بتایا کہ ان کی اس انکوائری کمیٹی نے کنکلوژن یہ ڈرا کیے کہ ذوالفقار علی انوسنٹ ہے اور ان کو غلط سزا دی گئی, اور ٹرائل پروسیس فلاٹ تھا. اور یہی جو بات ہے, یہ بات ابھی کل پرسوں یہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن کے جو کوآرڈینیٹر ہیں یہاں کا انڈونیشین ہیومن رائٹس کمیشن ہے کومنا افسام, ان کے کوآرڈینیٹر حافظ عباس جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں یہی بات کی, اور انٹرسٹنگلی حافظ عباس صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس منسٹری کے آفیشل تھے جو اس انکوائری کمیٹی کے ممبر تھے, اور انہوں نے رپورٹ ڈرافٹ بھی کی تھی. تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہے انڈونیشین گورنمنٹ کے ان پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ایک فلاٹ ٹرائل پروسیس تھا اور امیڈیٹلی ایکسیکیوشن کو روکا جائے اور اس کا ایک لیگل ریویو کیا جائے اس پوری صورتحال کا, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں, ہم نے پریزیڈنٹ آفس میں بھی مختلف جو ان کے اسٹاف ہیں ان کے ساتھ بات کی ہیں, مختلف منسٹرز ہیں ان سے باتیں ہوئی ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے. تو اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا جکارتا ٹائمز نے ایک نیوز بریک کی ہے کہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں انڈونیشین فارمر پریزیڈنٹ بی جے حبیبی, انہوں نے ایک پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا ہے.
तो उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जी मैंने जो ये लेटर उन्होंने दो दिन पहले लिखा है, और उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मैंने जो जुल्फिकार अली के केस में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखी और एविडेंस देखी है उससे क्लियरली साबित होता है कि वो इनोसेंट है। और उसके साथ साथ जुल्फिकार के अलावा उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो डेथ पेनल्टी है वो एक ठीक कानून नहीं है, और डेथ जिंदगी और मौत जो है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वही ये जिंदगी ले सकता है। तो ये सारी ये जो माउंटिंग एविडेंस है और ये जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, आप यहाँ पे जितने भी न्यूज पेपर्स पिछले दो तीन दिनों में देख लें, सारे न्यूज पेपर्स जो हैं वो अपने फ्रंट पेज पे ये खबरें छाप रहे हैं कि जुल्फिकार अली इनोसेंट है और ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगी।
अच्छा,
तो ये सारा प्रेशर बिल्ट हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस चीज का नोटिस लेगी और जो है एक सही फैसला करेगी, और सही फैसला ये होगा कि फिलहाल उसकी एग्जीक्यूशन रोक की जाए।
अच्छा, एम्बेसडर नदीम साहब, आप ये बता सकते हैं, जाहिर है कि आप जकार्ता में बैठे हुए हैं, आप पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं, कि क्या पाकिस्तानी के अलावा जो उसमें दूसरे लोग हैं, जो 14 अफराद 13 अफराद और हैं, क्या उनके सिलसिले में भी प्रेस में यही खबरें आ रही हैं कि वो भी सब बेगुनाह हैं?
नहीं, ये देखें, उनके बारे में बेगुनाही की बात नहीं है, उनके बारे में बेगुनाही की बात सिर्फ जो ये एक जुल्फिकार हैं और एक नाइजेरियन शहरी है जिसके बारे में मैंने भी पहली दफा सुना है कि उनके भी ट्रायल प्रोसेस में गलतियां हुई हैं या उनको फ्रेम किया गया है, लेकिन बाकी जितने हैं वो सारे उनकी पोजीशन में हीरोइन मिली, उनके पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें इस्टेब्लिश हो गया कि वो कॉन्वेक्ट थे। अब उनके बारे में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि जनरली डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं।
अच्छा,
तो उन पे ये इशू नहीं है कि जी
बेगुनाह है,
बेगुनाह है, उन्होंने उनको उनका ट्रायल फेयर नहीं था, अनफेयर ट्रायल की जो है वो सिर्फ जुल्फिकार अली के बारे में बात की जा रही है।
तो आप किस लेवल तक जाके कोशिश कर रहे हैं?
जी जी, हम मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश देखें, एक डिप्लोमेटिक मिशन की यही कोशिश हो सकती है कि अपने जो इंटरलॉकेटर्स हैं उनको ये सारी तफासील बताएं और उनके साथ बैठ के बात करें कि जी इस चीज को देखा जाए, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो तो एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री है, इन्होंने अपना जो इनका सिस्टम है, अपना लीगल सिस्टम है, अपना जो इनका जो जस्टिस सिस्टम है उसको उन्होंने फॉलो करना है, और हम जो है उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो पिछले साल इन्होंने इसी तरह की एग्जीक्यूशन हुई, इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, डच क्वीन, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने टेलीफोन कॉल्स की प्रेसिडेंट विडोडो को, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अपना सफीर वापस बुला लिया, ब्राजील ने अपना सफीर वापस बुला लिया, दे स्टिल वेंट अहेड विद दीज एग्जीक्यूशन। इवेंट एंड में जो है वो स्टेट का अपना डिसीजन है कि उन्होंने कैसे इन चीजों को देखना है, लेकिन हमारा चूंकि पाकिस्तानी शहरी इसमें इन्वॉल्व है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके या एट द बेस्ट उनकी एग्जीक्यूशन जो है उसको रोका जाए जब तक कि एक फाइनल लीगल रिव्यू ना हो और वो साबित कर सके कि जुल्फिकार गुनाहगार था या बेगुनाह है।
बहुत शुक्रिया एम्बेसडर नदीम साहब आपका। मेहर साहब, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है, बहसियत सिफारतकार आप ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब हो सकती हैं?
सिवाय इसके कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपील करें और वो उस अपील को सुना जाए, कानूनी लिहाज से मैं समझता हूँ कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट अपने फैसले से वापस नहीं पलटेगी।
बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक मेहर साहब और एम्बेसडर नदीम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेजबान कमर अब्बास से आप को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।